الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد الأمين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، ہم میزان حصہ دوم میں قانون معاشرت کا مطالعہ کر رہے ہیں. یہ اس حصے کا دوسرا باب ہے. اللہ تعالیٰ نے غلامی کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے جن اقدامات کی ہدایت کی، میں ان کی تفصیل کر رہا تھا. پہلی بات یہ بیان ہوئی کہ قرآن مجید نے اپنی دعوت کی ابتدا ہی سے اس بات پر زور دیا کہ غلام آزاد کیا جائے، فک و رقبہ، گردنیں چھڑائی جائیں. اس کو ایک بڑی نیکی قرار دیا. مذہب کے پاس سب سے بڑی چیز یہی ہوتی ہے کہ وہ آخرت کو سامنے رکھ کر اللہ کے ہاں جواب دہی کا احساس پیدا کرتا ہے اور پھر نیکی اور خیر کی دعوت دیتا ہے. یہ تو دنیا میں کبھی کبھی ہوا ہے کہ اس کے پاس اقتدار کی طاقت آ جائے. ہمارے ہاں لوگ چونکہ خلفائے راشدین سے تاریخ شروع کرتے ہیں، تو انہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ اسلام کے پاس شروع ہی سے عصا موجود تھا. ایسا نہیں ہے، یہ کلیمی ہے جو بے عصا کی جا رہی تھی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ کہاں کہہ رہے ہیں؟ یہ مکے میں کہہ رہے ہیں. ایک تنہا انسان، اس کے چند ساتھی، اللہ کی کتاب نازل ہو رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ فک و رقبہ، سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ غلام آزاد کرو. دوسری بات یہ تھی کہ لوگوں کو تلقین کی گئی کہ جب تک وہ انہیں آزاد نہیں کرتے، یعنی گویا سب سے بڑی نیکی تو یہی ہے، وہ اگر آزاد کریں تو کیا کہنے ہیں. غلام کے ہر عضو کے بدلے میں ان کے ایک عضو کو جہنم سے نجات حاصل ہوگی، لیکن جب تک وہ انہیں آزاد نہیں کرتے ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. یہ معلوم رہنا چاہیے کہ جو لوگ غلامی کی تاریخ سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ آقاؤں کو غلاموں پر کیسے حقوق حاصل تھے، یعنی وہ ان کے ساتھ جو جی چاہے کریں، جو سزا چاہے دیں، جو اختیارات اس وقت ریاست کو حاصل ہیں یہ سب غلاموں پر آقاؤں کو حاصل تھے. وہ باقاعدہ ان کے اوپر تعزیرات کا نفاذ کر سکتے تھے، انہیں مار پیٹ سکتے تھے، بلکہ اگر وہ ان کو قتل بھی کر دیں تو عام طور پر مواخذے میں نہیں آتے تھے. یہ پس منظر ہے، اس میں رکھ کر ذرا دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے. لوگوں کو تلقین کی گئی کہ جب تک وہ انہیں آزاد نہیں کرتے ان کے ساتھ حسن سلوک کریں. زمانہ جاہلیت میں ان کے مالک جس طرح خود مختار اور مطلق الانام تھے، جب کوئی آدمی کسی نخاس سے غلام خرید لاتا تھا یا لونڈی خرید لاتا تھا تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ اس کا مال ہے اور وہ اپنے مال میں جس طرح کا تصرف چاہے کرے، اس کے ساتھ جو معاملہ چاہے کرے، وہ بالکل مطلق الانان ہے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، وہ خود مختار ہے. یہ صورتحال تھی. قرآن مجید نے، اللہ کے پیغمبر نے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ختم کر دیا. زمانہ جاہلیت میں ان کے مالک جس طرح خود مختار اور مطلق الانان تھے، اسے ختم کر دیا گیا اور انہیں بتایا گیا کہ غلام بھی انسان ہیں اور ان کے انسانی حقوق کے خلاف کوئی رویہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے. 14 صدی پہلے عرب میں ایک قبائلی معاشرت میں، جب غلامی دنیا بھر میں ایک تسلیم شدہ حقیقت تھی، جب غلامی کے بغیر کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، جب آقاؤں اور غلاموں کے حقوق طے تھے اور ان کی اخلاقیات بھی طے تھی، اس میں کھڑے ہو کر اللہ کا پیغمبر یہ کہہ رہا ہے کہ ان کے انسانی حقوق قائم ہو گئے ہیں، تمہاری خود مختاری اور مطلق الانانیت کا خاتمہ ہو گیا ہے، اب ان کے انسانی حقوق کو ملحوظ رکھ کر ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا. ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا اور کپڑا غلام کا حق ہے اور اسے کوئی ایسا کام کرنے کے لیے نہیں کہا جائے گا جو اس کی ہمت سے باہر ہو. یعنی جس طریقے سے دور حاضر میں ہم نے ملازمت کے حقوق طے کیے، مزدوروں کے حقوق طے کیے، 8 گھنٹے سے زیادہ کوئی کام نہیں لیا جائے گا، یا ان کے لیے اس نوعیت کی سہولتیں فراہم کی جائیں گی، یا ان کو ہفتے میں 2 دن چھٹی کا حق دیا جائے گا، یہ جتنی چیزیں ہیں اسی طرح کی اصلاحات ہیں. تو اب دیکھیے کہ اللہ کا پیغمبر اس وقت کی معاشرت میں کیا اصلاحات کر رہا ہے. ابو ہریرہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھانا اور کپڑا غلام کا حق ہے اور اسے کوئی ایسا کام کرنے کے لیے نہیں کہا جائے گا جو اس کی ہمت سے باہر ہو. ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں، یعنی غلام نہیں رہے اب، یہ تمہارے بھائی ہیں، اخوانکم فی الدین ہے، تم بھی مسلمان ہو یہ بھی تمہارے بھائی ہیں، تم بھی انسان ہو یہ بھی تمہارے بھائی ہیں، جیسے تم مسلمان ہو یہ بھی ویسے ہی مسلمان ہیں، جیسے تم انسان ہو یہ بھی ویسے ہی انسان ہیں، تم سب آدم و حوا کی اولاد ہو، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا یہ تمہارے بھائی ہیں، اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت کر دیا ہے، اس لیے جو کھاؤ انہیں کھلاؤ۔ ہم تو یہ اہتمام اس زمانے میں، اس 21ویں صدی میں اپنے ملازموں کے معاملے میں نہیں کر سکے، اس لیے جو کھاؤ انہیں کھلاؤ اور جو پہنو انہیں پہناؤ، اور کوئی ایسا کام ان کو نہ کہو جو ان کی ہمت سے باہر ہو، اور اگر کہو تو اس میں ان کی خود مدد کرو، یعنی اگر کوئی کام ایسا ہے تو پھر ان کا ہاتھ بٹانے کے لیے آگے بڑھو۔ یہ دیکھیے ان کے حقوق متعین ہو رہے ہیں، یعنی اس طرح کے حقوق تو نہیں متعین کیے جا سکتے جس طرح کہ اب ہم ریاست کی سطح پر متعین کر سکے ہیں۔ ظاہر ہے کہ پیغمبر کی اپیل اخلاقی اپیل ہوتی ہے، تو اسی کو سامنے رکھ کر دیکھیے کیا کہا جا رہا ہے۔ اس لیے جو کھاؤ انہیں کھلاؤ اور جو پہنو انہیں پہناؤ، اور کوئی ایسا کام ان کو نہ کہو جو ان کی ہمت سے باہر ہو، اور اگر کہو تو اس میں ان کی مدد کرو۔ ابن عمر کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے اپنے غلام کو تھپڑ مارا یا اس کی پٹائی کی، یہ عام تھا، یعنی لوگ غلاموں کو مارتے بھی تھے، بلکہ بعض لوگ تو کوڑے مارتے تھے، یہ صورتحال تھی، جس نے اپنے غلام کو تھپڑ مارا یا اس کی پٹائی کی، اس کے گناہ کا کفارہ یہ ہے کہ اسے آزاد کرے، یعنی یہ اب بڑے گناہ کا ارتکاب کر لیا گیا ہے، اور اس گناہ کی پاداش سے نکلنے کی اس کے سوا کوئی صورت نہیں ہے، یعنی یہ بھی نہیں کہ اس سے معافی مانگ لے، یہ بھی نہیں ہے کہ اس کا ازالہ کرنے کے لیے کوئی رقم دے دے، نہیں، اس کو آزاد کرے۔ اب اس سے آپ منشا سمجھ سکتے ہیں کیا ہے۔ ابو مسعود انصاری کا بیان ہے کہ میں اپنے غلام کو پیٹ رہا تھا، میں نے پیچھے سے کسی کو کہتے ہوئے سنا، ابو مسعود جان لو کہ اللہ تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے، یعنی وہ اپنے غلام کی پٹائی کر رہے تھے۔ اس وقت آقا یہ کرتے تھے، اور جب کچھ چیزیں رواج بن جاتی ہیں، جب کچھ حقوق متعین ہو جاتے ہیں، اور خاص طور پر قبائلی معاشرت سے، تو لوگ آسانی سے ان سے دستبردار ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو یہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو پیٹ رہا تھا کہ پیچھے سے کسی نے آواز دی اور کہا، ابو مسعود جان لو کہ اللہ تم پر اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعنی آپ پیچھے سے فرما رہے تھے۔ میں نے فوراً کہا، یا رسول اللہ، یہ اللہ کے لیے آزاد ہے، یعنی انہوں نے فوری طور پر یہ اعلان کر دیا کہ میں نے اس کو اللہ کی راہ میں آزاد کر دیا۔ آپ نے فرمایا، یہ نہ کرتے تو تمہیں آگ کی سزا دی جائے۔ اس طرح سے غلاموں کا مرتبہ بلند کیا گیا۔ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے پوچھا، یا رسول اللہ، اپنے غلام کو کتنی مرتبہ معاف کریں؟ ظاہر ہے کہ انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں، ملازموں سے بھی ہوتی ہیں، گھر میں کام کرنے والوں سے بھی ہوتی ہیں، غلاموں سے بھی ہوتی تھیں، اور یہ موقع دیتی تھی آقاؤں کو کہ ان کی پٹائی کریں، ان کو سزا دیں۔ جو کچھ پٹائی کے معاملے میں، سزا کے معاملے، وہ آپ سن چکے کہ ابو مسعود اگر آزاد نہ کرتے تو تمہیں آگ کی سزا دی جاتی۔ ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی بعید کیا ہو سکتی ہے جو حضور نے دی۔ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے پوچھا، یا رسول اللہ، اپنے غلام کو کتنی مرتبہ معاف کرے؟ آپ خاموش رہے۔ اس نے پھر پوچھا، آپ خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ پوچھا تو آپ نے فرمایا، دن میں 70 مرتبہ، یعنی 70 مرتبہ بھی اگر اس نے کوئی کوتاہی کی ہے، بار بار کی ہے، توجہ دلانے کے باوجود کی ہے، تو فرمایا معاف کرو۔ یعنی اس کے بعد تادیب یا کچھ کہنے کی گنجائش کہاں رہی؟ تین، یہ دو باتیں، تین، قتل خطا، زہار۔ زہار کی شرح وضاحت اس سے پہلے ہو چکی، یعنی کوئی آدمی اپنی بیوی کو یہ کہہ دے کہ انت علیہ کا زہر امی، تو اس سے طلاق پڑ جاتی تھی۔ قتل خطا، زہار اور اس طرح کے بعض دوسرے گناہوں میں غلام آزاد کرنے کو کفارہ اور صدقہ قرار دیا گیا، یعنی بعض ایسے گناہ تھے جو لوگ کر لیتے تھے، تو ان سے اب کیسے نکلا جائے، اس کے لیے کفارہ مقرر کیا گیا۔ تو آپ دیکھیے کہ ہر جگہ، خواہ وہ قتل خطا کا کفارہ ہو، یعنی جب غلطی سے قتل کر دیا جائے کسی کو، یا ظہار کا کفارہ ہو، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کہے نے فرمایا کہ غلام آزاد کرو۔ یہی سب سے بڑی چیز ہے۔ تمام ذی صلاحیت لونڈیوں اور غلاموں کے نکاح کر دینے کی ہدایت کی گئی۔ اب لوگوں میں ایک عام تحریک پیدا کی گئی کہ وہ یہ دیکھے کہ ان کی لونڈیوں میں، ان کے غلاموں میں کس میں یہ صلاحیت ہے کہ اپنا گھر بسا سکے، اپنے آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر سکے۔ تمام ذی صلاحیت لونڈیوں اور غلاموں کے نکاح کر دینے کی ہدایت کی گئی تاکہ وہ اخلاقی اور معاشرتی لحاظ سے دوسروں کے برابر ہو سکیں۔ یعنی ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی، معاشرے میں ان کا کوئی درجہ اور مرتبہ نہیں تھا، ان کے لباس الگ مقرر تھے، ان کے رہنے کی جگہیں الگ مقرر تھیں، ان کے ساتھ کوئی انسانی سلوک نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن اب لوگوں کو ترغیب دی گئی کہ آہستہ آہستہ ان کے نکاح کرو تاکہ یہ اوپر اٹھے، ان کا اخلاقی مرتبہ بلند ہو، یہ بھی دوسرے انسانوں کی طرح زندگی بسر کرنا سیکھیں، ان کے لیے وہ مواقع پیدا کیے جائیں۔ تو باقاعدہ اپیل کی گئی۔ یہ جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں، ان سب کے حوالے اگر وہ قرآن میں کہی گئی ہیں یا حدیث میں کہی گئی ہیں، کتاب میں موجود ہے، آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ تمام ذی صلاحیت لونڈیوں اور غلاموں کے نکاح کر دینے کی ہدایت کی گئی، یعنی لوگوں کو عام ترغیب دی گئی کہ وہ دیکھیں اپنے گرد و پیش میں، اور اگر کسی طریقے سے ان کے گھر بن سکتے ہیں، وہ گھر آباد ہو سکتے ہیں، وہ آزادی کے ساتھ دوسرے انسانوں کے برابر ہو کر زندگی بسر کر سکتے ہیں، تو اس کے مواقع پیدا کریں۔ اس کا سب سے بڑا پہلو یہی تھا کہ ان کے نکاح کرائے جائیں۔ پانچ، یہ نکاح اگر دوسروں کی لونڈیوں سے کیا جائے تو اس میں چونکہ نکاح اور ملکیت کے حقوق میں تصادم کا اندیشہ تھا، یعنی ایک تو یہ ہے کہ کسی نے آزاد کر دیا، لیکن اگر کوئی لونڈی یا غلام کسی دوسرے کی ملکیت میں ہے اور پھر اس کا نکاح کیا جاتا ہے، یہ نکاح اگر دوسروں کی لونڈیوں سے کیا جائے تو اس میں چونکہ نکاح اور ملکیت کے حقوق میں تصادم کا اندیشہ تھا، اس لیے احتیاط کی تاکید کی گئی۔ یعنی یہ کہا گیا کہ، اور اس میں بھی ظاہر ہے کہ یہ پیغام مضمر تھا، کہ زیادہ اچھا تو یہ ہے کہ آزاد کر دو تاکہ ملکیت کے حقوق میں اور نکاح کے حقوق میں تصادم پیدا نہ ہو، لیکن کہا گیا کہ اس میں احتیاط کرو۔ تاہم انہیں اجازت دی گئی کہ وہ اگر آزاد عورتوں سے نکاح کی مقدرت نہیں رکھتے تو ان لونڈیوں میں سے جو مسلمان ہوں اور پاک دامن رکھی گئی ہوں، ان کے مالکوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لیں۔ یہ معلوم ہے کہ پاک دامنی ہمارے ہاں نکاح کے شرائط میں سے ہے، تو فرمایا کہ سبھی لوگ برے نہیں ہیں، ایسی لونڈیاں بھی ہیں جن کو ان کے مالکوں نے جس طرح کے حفاظت کرنی چاہیے اپنی بچیوں کی، اسی طرح رکھا ہے، اور ان کی اخلاقی تربیت بھی اچھی ہوئی ہے، اور وہ پاک دامنی کا احساس بھی رکھتی ہیں اور پاک دامنی کی زندگی بسر کر بھی رہی ہیں اور کرنا بھی چاہتی ہیں، تو ان کے مالکوں کی اجازت سے ان کے ساتھ نکاح کر لو۔ پھر اس نکاح میں بھی حکم دیا گیا کہ ان کا مہر انہیں لازمن دیا جائے، یعنی یہ نہیں ہے کہ میں لونڈی سے نکاح کر رہا ہوں، وہ تو ابھی دوسرے کی ملکیت میں ہے، تو اس میں حقوق کا کیا سوال؟ یہ مرتبے کو بلند کرنا ہے، اس جگہ لانا ہے جہاں دوسری عورتیں ہیں۔ پھر اس نکاح میں بھی حکم دیا گیا کہ ان کا مہر انہیں لازمن دیا جائے تاکہ بتدریج وہ آزاد عورتوں کے معیار پر آ جائے۔ قرآن کا ارشاد ہے، وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُم طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ ذَلِكَ لِمَن خَشِيَ الْعَنَتَ مِنكُمْ وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَّكُمْ واللہ غفور الرحیم۔ یہ سورہ نساء کی 25 آیت ہے۔ میں نے اوپر جو بات بیان کی ہے وہ اس آیت میں تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ نساء قرآن مجید کی چوتھی سورہ ہے، اس میں کچھ الفاظ میں نے حذف کر دیے ہیں اس لیے کہ وہ ہمارے موضوع سے متعلق نہیں ہیں۔ اور جو تم میں سے آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کی مقدرت نہ رکھتا ہو، وہ ان مسلمان لونڈیوں سے نکاح کر لے جو تمہاری ملکیت میں ہو۔ اس میں یہ جو کہا نا کہ مقدرت نہ رکھتا ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کے تصادم کی صورت میں، یعنی ملکیت کسی اور کی ہے اور نکاح کیا جا رہا ہے، چونکہ خرابی کا اندیشہ بھی ہے، اس لیے اس طرح کے نکاح نہ کیے جائیں، लेकिन अगर मकदरत नहीं है किसी आज़ाद औरत से निकाह कर लें तो फिर इसको भी गवारा कर लिया जाए। और जो तुम में से आज़ाद मुसलमान औरतों से निकाह की मकदरत न रखता हो, वो उन मुसलमान लौंडियों से निकाह कर ले जो तुम्हारी मलकियत में हों। अल्लाह तुम्हारे ईमान से खूब वाकिफ़ है, तुम सब एक ही जन्स से हो। ये है असल में वो चीज़, यानी तुम सब के सब इंसान हो। लौंडियाँ भी इंसान हैं, ग़ुलाम भी इंसान हैं, सब आदम हब्बा की औलाद में से है, तुम सब एक ही जन्स से हो। ये ग़ुलाम बन गए, ये लौंडियाँ बन गईं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इंसानियत के दर्जे से गिर गए हैं। ये वही हैं जो तुम हो, और जो तुम हो ये भी वही। और जो तुम में से आज़ाद मुसलमान औरतों से निकाह की मकदरत न रखता हो, वो उन मुसलमान लौंडियों से निकाह कर ले जो तुम्हारी मलकियत में हो। अल्लाह तुम्हारे ईमान से खूब वाकिफ़ है, तुम सब एक ही जिन्स से हो। इसमें दो तीन बातें कह दी हैं, यानी इंसान होने के लिहाज से तुम्हारे माबैन कोई फ़र्क नहीं, और चूँकि ये मुसलमान लौंडियाँ जिनसे निकाह करने के लिए कहा जा रहा है, तो ईमान के लिहाज से भी कोई फ़र्क नहीं है। यानी दो रिश्ते कायम हो गए हैं और दोनों में बिल्कुल बराबरी है, ना ग़ुलाम का ईमान कम होता है और ना किसी इंसान की हैसियत से वो कोई फिरोतर मखलूक हो जाती है। तुम सब एक ही जिन्स से हो, लिहाजा इन लौंडियों के साथ उनके मालिकों की इजाज़त से निकाह कर लो और दस्तूर के मुताबिक उनके महर अदा करो, इस शर्त के साथ कि वो पाक दामन रखी गई हों, ना अलानियाँ बदकारी करने वाली हों और ना चोरी छुपे आशनाई करने वाली हों। ये शरायत हर निकाह के साथ है, ये कोई लौंडियों के साथ ख़ास नहीं है। इस्लाम का जो माशरती कानून है, मैं वजाहत कर चुका हूँ निकाह के हुदूद व शरायत बयान करते हुए कि उसमें ये लाजिम है। ये इजाज़त तुम में से उनके लिए है जिनके मुश्किल में पड़ जाने का अंदेशा हो। यानी ये इजाज़त किन लोगों को दी गई? उन लोगों को दी गई जो आज़ाद औरतों से निकाह की मकदरत नहीं रखते, इसके नतीजे में अपने लिए मुश्किलात महसूस करते हैं, घर बसाना नामुमकिन हो रहा है, किसी आज़ाद औरत का रिश्ता मिलना आसान नहीं है। तो फरमाया आगे बढ़ो, इस्लाह भी मकसूद है। अगरचे आम हालात में ये दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं करनी चाहिए कि मलकियत एक शख्स की हो और किसी दूसरे के निकाह में आ जाए, लेकिन तुम इसको भी गवारा करो, और ये इजाज़त तुम्हें इसी मकसद से दी गई है। और सब्र करो तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है, और अल्लाह बख्शने वाला है, उसकी शफ़क़त अबदी है। मैंने ये अर्ज़ कर दिया कि एक तो तरगीब ये थी कि निकाह कराए जाए, और एक ये बिल्कुल अलग मामला है। यानी इसमें ये तो नहीं कहा गया कि ये कोई बेहतर शक्ल है, लेकिन बहरहाल अगर किसी आदमी के पास कोई और सूरत नहीं तो इसका भी रास्ता खोला गया कि एक लौंडी किसी की मलकियत में है उसके साथ भी निकाह कर लिया जाए। 6, ज़कात के मसारिफ में एक मुस्तकिल मद फिर रकाब भी रखी गई। यानी जब ज़कात के मसारिफ बयान किए गए कि रियासत ज़कात वसूल कर लेगी, मुसलमानों की हुकूमत ज़कात वसूल कर लेगी, तो उसे किन मददात में ख़र्च करनी है, उसका ज़िक्र हुआ है कुरान मजीद में। इस लिहाज से ज़िक्र हुआ है कि लोगों ने जब ये कहा कि इसमें तो हमारा भी फलाह और फलाह होना चाहिए, तो ये जवाब दिया गया कि ये जो सदकात है या ज़कात है, इसके मसारिफ ये हैं, ये अगर हमारे पास आती है तो इससे कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं उठाया जाता, ये इन मसारिफ में ख़र्च की जाती है। तो उसमें एक मुस्तकिल मद फिर रकाब की भी रखी गई, यानी गर्दने छुड़ाने के लिए, ग़ुलामों को आज़ाद कराने के लिए, ताकि ग़ुलामों और लौंडियों की आज़ादी की इस मुहिम को बैतुल माल से भी तकवीत पहुँचाई जाए। ये मैं अर्ज़ कर चुका कि ये हुक्म दिया गया है कि अगर किसी ने मुकातबत कर ली है तो उसकी मुकातबत की रकम की अदायगी में बैतुल माल मदद करे। ये तो एक शक्ल हुई, उससे पहले भी ये तरगीब दी गई, यानी मुकातबत का कानून तो सूरह नूर में नाजिल हुआ है, उससे पहले भी ये तरगीब दी गई कि लोग आज़ाद करें, और ज़कात के मसारिफ में से भी अगर हुकूमत ख़र्च करके किसी ग़ुलाम को आज़ादी दिला सकती है तो दिलाए। 7, ज़िना को जुर्म करार दिया गया जिसके नतीजे में लौंडियों से पेशा कराने के तमाम अड्डे आपसे आप बंद हो गए। अरब की माशरत में ज़िना आम था, और एक बड़ा मसला ये भी था कि लोगों ने इसे मईशत का ज़रिया भी बना लिया हुआ था। 3, 4, 5, 10 लौंडियाँ रखी हैं और उनसे पेशा करा रहे हैं। अरबों के यहाँ, यहूद के यहाँ और बाज़ दूसरे लोगों के यहाँ یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس پر کوئی شرمندگی محسوس کرے. یعنی ہر معاشرے کے اندر بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بس قبول عام حاصل کر لیتی ہیں. تو یہی صورت تھی. زنا کو جرم قرار دیا گیا جس کے نتیجے میں لونڈیوں سے پیشہ کرانے کے تمام اڈے آپ سے آپ بند ہو گئے, اور اگر کسی نے خفیہ طریقے سے اس کاروبار کو جاری رکھنے کی کوشش کی تو اسے نہایت عبرتناک سزا دی گئی. اس کی تفصیلات اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اسی کتاب میں حدود و تعزیرات میں بیان ہوئی ہیں, اور آگے جب میں اس کو پڑھاؤں گا تو اس کو مزید واضح بھی کروں گا. تو یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ زنا, جس کے بارے میں اس طرح کا رویہ نہیں رہا تھا, یعنی زنا کو جرم سمجھا جاتا تھا, گناہ سمجھا جاتا تھا, لیکن اس طرح کا رویہ نہیں رہا تھا جو اللہ چاہتے ہیں کہ اس جرم کے بارے میں ہو. چنانچہ لوگ لونڈیاں خرید کر ان سے پیشہ بھی کراتے تھے. عام طور پر خیال کیا جاتا تھا کہ زنا کسی آزاد عورت کو تو نہیں کرنا چاہیے, خاندانی عورتوں کے لیے تو یہ بہت باعث شرم ہے, لیکن لونڈیوں کے معاملے میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ممنوع قرار دیا, اور اس کے نتیجے میں یہ کاروبار بالکل بند ہو گیا. اس کاروبار کو جاری رکھنے کی کوشش کی تو اسے نہایت عبرتناک سزا دی گئی. یعنی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس طرح کے بعض مجرموں کو رجم تک کی سزا دی گئی, عبرتناک طریقے سے قتل کر دیے گئے. لوگوں کو بتایا گیا کہ وہ سب اللہ کے غلام ہیں, لہٰذا لونڈیوں اور غلاموں کے لیے عبد اور اما کے الفاظ استعمال کرنے کے بجائے فتح اور فتات کے الفاظ استعمال کیے جائیں. لفظ بدل دیا گیا, یعنی جو الفاظ استعمال ہوتے تھے عبد اور اما, غلام اور لونڈی, یہ الفاظ بدل دیے گئے. اس کو معمولی اصلاح نہ سمجھیے, اس سے ذہن بدلتا ہے, نفسیات بدلتی ہے, سوچنے کا انداز بدلتا ہے. لفظ تبدیل کر دیا گیا, یعنی یہ کہا گیا کہ اب ان کو لونڈی غلام نہ کہا جائے, ان کو آزاد ہونا ہے, اب ان کو اس معاشرے کا حصہ بننا ہے, ان کو برابر کی سطح پر آنا ہے, تو ان کے لیے اب یہ الفاظ بھی استعمال نہیں ہونے چاہیے. اب اس کے لیے فتح اور فتات کے الفاظ, فتح بالکل ایسے جیسے بوائے گرل, یعنی یہ دو لفظ رائج کیے گئے تاکہ ان کے بارے میں لوگوں کی نفسیات بدلے اور صدیوں سے جو تصورات قائم کر لیے گئے ہیں وہ تبدیل ہو جائیں. اس طرح کے معاملات میں اصلاح آسان نہیں ہوتی, یعنی ذہن بدلے, فکر بدلے, سوچنے کا انداز بدلے, معاشرے میں جو حیثیت دی جاتی ہے وہ بدلے, اندازہ کیجیے کتنا مشکل کام ہے. میرے پاس ایک مسیحی ڈرائیور رہا ہے, برسوں رہا ہے, میرے لیے ناممکن ہو جاتا تھا یہ باور کرانا کہ یہ اس گلاس میں پانی پی سکتا ہے جس میں ہم پانی پیتے ہیں, یہ اس پلیٹ میں کھانا کھا سکتا ہے جس میں ہم کھانا کھاتے ہیں. یعنی یہ باور کرانا مشکل تھا. جب چیزیں ذہن میں اس طرح پیوست ہو جاتی ہیں تو آسان نہیں ہوتا. تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ اختیار کیا, اور قرآن مجید نے اس کی تصویب فرمائی کہ ان کے لیے لفظ تک تبدیل کر دیے جائیں. اور پھر وہ آخری بات جس نے غلامی کے ادارے کا خاتمہ کر دیا وہ کیا تھی؟ غلاموں کے فراہم ہونے کا ایک بڑا ذریعہ اس زمانے میں اسیران جنگ تھے. یعنی ایک تو وہ لوگ تھے جو غلام بن گئے ہوئے تھے, ان کے لیے تو یہ کچھ کیا گیا. یہ جو میں نے باتیں بیان کی ہیں یہ سب ہدایات دی گئیں, اور پھر آخر میں وہ قانون نازل کر دیا گیا جو مکاتبت کا قانون ہے. جو غلام تھے, یعنی وہ خواہ کسی بھی ذریعے سے بن گئے, آزاد کو پکڑ کر غلام بنانا یہ تو بہت بڑا جرم پہلے بھی سمجھا جاتا تھا, لیکن بہرحال نخاسوں پر غلام بکتے تھے اور آزاد لوگوں کو بھی پکڑ کے غلام بنا لیا جاتا تھا, ان کے ساتھ اب کیا کیا جائے, لوگ خرید کے لے آئے ہوئے تھے. تو ان کے معاملے میں تو وہ سب تدابیر کی گئیں, وہ سب ہدایات دی گئیں جن کا میں ذکر کر چکا. اصل مسئلہ کیا تھا, یعنی غلامی پیدا کہاں سے ہوتی تھی, اس کے لیے وہ قانونی جواز کیا تھا, وہ یہ تھا کہ جنگ میں قیدی پکڑے گئے. اور اگر آپ غور کریں تو قبائلی معاشرت میں اس کی ایک اساس موجود تھی, وہ یہ کہ جب شروع شروع میں اس طرح سے ناجائز حملہ ہونا شروع ہوا تو یہ ایک اخلاقی قدر بن گئی کہ اگر کوئی قبیلہ کسی دوسرے قبیلے پر اس طرح حملہ کرے گا, جارحیت کا ارتکاب کرے گا, تو پھر اس کے مرد و عورت کو غلام بنا لیا جائے گا. گویا یہ جارحیت کی سزا تھی جس سے پیدا ہوئی. تو اب سب سے بڑا ذریعہ یہی تھا کہ جنگیں ہوتی تھیں اور ان میں لوگوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا. ایک شخص جنگ پر روانہ ہونے سے پہلے آزاد تھا, ایک عورت خاندانی عورت تھی, کسی سردار کی بیٹی تھی, جیسے ہی جنگ میں پکڑی گئی اس کا اسٹیٹس ختم ہو گیا, اس کا شرف ختم ہو گیا, اب وہ لونڈی ہے, اب وہ غلام ہے. غلاموں کے فراہم ہونے کا ایک بڑا ذریعہ اس زمانے میں اسیران جنگ تھے, یعنی جنگی قیدیوں کو اپنی اصل کے لحاظ سے غلامی سمجھا جاتا تھا. جب کوئی شخص جنگی قیدی بن گیا, عورت ہے یا مرد ہے, تو اب وہ غلام ہے. مسلمانوں کے لیے اس کا موقع پیدا ہوا تو قرآن نے واضح کر دیا کہ انہیں غلام نہیں بلکہ قیدی بنا کر رکھا جائے گا. اصل اصلاح یہ ہے, اس سے خاتمہ ہوا. یعنی قرآن مجید نے کیا کہا, جب پہلی جنگ پیش آنے کا موقع آ گیا, جنگ بدر سے پہلے سورہ محمد میں یہ اعلان کیا گیا کہ اب جب قیدی پکڑے جائیں گے تو انہیں غلام نہیں بنایا جائے گا, انہیں قتل نہیں کیا جائے گا, بلکہ ان کے لیے دو ہی صورتیں ہوں گی. بلکہ قیدی بنا کر رکھا جائے گا اور اس کے بعد بھی دو ہی صورتیں ہوں گی, انہیں فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے گا یا بغیر کسی معاوضے کے احسان کے طور پر رہا کر دیا جائے گا. باقی ہر صورت کا خاتمہ کر دیا. ان کے علاوہ کوئی صورت اب مسلمانوں کے لیے جائز نہیں رہی. یہ جو سورہ محمد کی آیت ہے, اس پر میں نے تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے. قانون جہاد میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, اور قانون جہاد کو جب میں پڑھاؤں گا تو ہر ہر پہلو سے اس کی وضاحت کروں گا. اس آیت سے متعلق کچھ سوالات وہ ہیں جو مولانا سید اور اللہ صاحب مودودی کی تعبیر نے پیدا کیے ہیں, کچھ سوالات بعض دوسرے اہل علم نے بھی پیدا کیے ہیں. میں نے ان کا جواب دیا ہے اور بتایا ہے کہ یہ در حقیقت قرآن مجید کی طرف سے غلامی کا خاتمہ تھا. یعنی اب غلاموں کے بننے کا کوئی امکان باقی ہی نہیں رہا, صرف اتنی بات رہ گئی کہ جو موجود ہیں ان کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے. تو قرآن نے کیا کیا, یعنی دو طرف سے اس کو ختم کرنے کی کوشش کی. ایک جہاں سے غلامی پیدا ہو رہی تھی, جہاں سے غلام بنائے جا رہے تھے, وہاں پابندی لگا دی. یعنی وہاں قانون بنا دیا کہ نہیں, دو ہی صورتیں ہیں, یہ اب قیدی ہیں اور قیدی کی حیثیت سے یا ان کو فدیہ لے کے رہا کیا جائے گا یا احسان کے طور پر چھوڑ دیا جائے گا, اور کوئی صورت باقی نہیں رہی ہے. یہ تو ان کے بارے میں قانون بن گیا, لیکن جو موجود ہیں ان کو باہر نہیں نکالا جا سکتا تھا, ان کو ایک قانونی حکم کے ذریعے سے آزاد نہیں کیا جا سکتا تھا. اس لیے ان کے لیے وہ تدریجی طریقہ اختیار کیا گیا جس کی تفصیلات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. تو یہ آخری بات ہے. یعنی کیا کیا گیا, یہ بتا دیا گیا کہ اب جنگ پیش آنے والی ہے, اس میں پہلے تم خون ریزی کرو گے, اس کے بعد قیدی بناؤ گے, اور جب قیدی بنا لو گے تو پھر دو ہی صورتیں جائز رہ جائیں گی, یا انہیں رہا کر دو گے, احسان کے طور پر رہا کر دو گے, اپنی طرف سے احسان کرتے ہوئے چھوڑ دو گے, اور یا زیادہ سے زیادہ فدیہ لے لو گے. ان کے علاوہ کوئی صورت اب مسلمانوں کے لیے جائز نہیں رہی. غلامی کے خاتمے کے لیے یہ طریقہ ہے جو اللہ کی کتاب میں اختیار کیا گیا, جو اللہ کے پیغمبر نے اختیار کیا. جب اللہ کی حکومت زمین پر قائم ہوئی تو اس طریقے سے, اس لعنت سے انسانیت کو نجات دلانے کے لیے اقدامات کیے گئے. اس کے ساتھ ہی قانون معاشرت کا یہ باب بھی ختم ہو گیا. اقول و قولی حاضہ وستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.